اسلامی افکار کی پیشکش.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد ابن عبد اللہ الامین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم هن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم فکلوا واشربوا حتى يتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، صدق اللہ العلی العظیم. گزشتہ دروس میں روزے کی فرضیت اور اس کی تفصیلات بیان کی جا چکی تھی. آج کے اس درس میں ان چیزوں کا بیان ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے احکامات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ رمضان کی رات یا روزے کی رات میں رفث یا مقدمات جمع کو حلال قرار دیا. پھر کہا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ تم خیانت کرو گے یعنی صبر نہیں کر پاؤ گے، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کر دیا. اور فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اب تم اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہو اور اللہ نے جو تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس کو تلاش سکتے ہو. تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے، اور پھر صوم کو روزے کو مکمل کر لو رات تک. اس آیت میں تین چیزیں ایسی بیان کی گئی ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اولاً تو اللہ تبارک و تعالی نے رات کے وقت ضرورت اور فطری تقاضے کو پورا کرنے کی اجازت دی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر دن کے وقت اگر انسان اپنی ضرورت کو، فطری تقاضے کو اپنی بیوی کے ساتھ اس کو پورا کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. دوسری چیز اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ رات میں کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے. پھر کہا کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی عمدن کھاتا ہے یا پیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من قاء فافطر فلیصم، جو طے کرے عمدن اگر طے ہو جائے، من استقاء فلیصم، جو عمدن اگر کوئی طے کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر طے ہو جاتی ہے تو پھر اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. تو چار بنیادی چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نمبر ایک کھانا پینا، اور کھانے پینے کو فقہاء کرام نے وسیع معنی میں بیان کیا ہے کہ انسان کے جو فطری منافر مفتوحہ ہے، کھلی ہوئی جگہ ہیں جیسے کان ہے، ناک ہے، منہ ہے اور انسان کی شرمگاہ ہے، وہاں سے اگر کوئی چیز اندر داخل ہو جائے، چاہے کھانے پینے کی چیز ہو یا کوئی اور چیز، عمدن داخل ہو جائے اور جسم کے اندرونی حصے میں پہنچ جائے، اس کو بطن سے تعبیر کیا گیا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی چیز منافذ مفتوحہ کے علاوہ سے جسم کے اندر پہنچ جائے، کمڑے کے ذریعے پہنچ جائے یا پھر آنکھوں میں سرما لگانے سے پہنچ جائے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹ. تیسری چیز اگر احتلام ہو جائے فرض غسل کی حاجت پیش آئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس سے غسل واجب ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ واقعت اہلی فی رمضان، میں نے رمضان میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ہم بستری کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک غلام کو آزاد کرو۔ پھر اس شخص نے کہا کہ مجھے اس کی استطاعت نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 روزے مسلسل رکھو۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، ہر مسکین کو ایک مد کھلائیں۔ عمدن رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ہوش و حواش کے ساتھ عمدن اور اس کے حکم کو جانتے ہوئے اگر کوئی مستری کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ واجب ہوتا ہے، اور کفارہ یہ ہے کہ یا تو غلام کو آزاد کرے، اور اگر غلام نہ ہو تو پھر مسلسل 60 دن کے روزہ رکھے، اور اگر آدمی کمزور ہے تو پھر 60 روزوں کے بدلے 60 مسکین کو کھانا کھلائے، ہر مسکین کے لیے ایک مد یعنی تقریباً 600 گرام۔ کچھ چیزیں تفصیلات کے طور پر جاننے کی ہے کہ اگر انسان کے حلق سے کوئی بھی چیز پیٹ میں چلی جاتی ہے یا ناک کے ذریعے دوائی ڈال دی جائے اور خیشوم سے اوپر تک پہنچ جاتی ہے، یا کان وغیرہ میں دوا ڈالی جائے اور دوا کے اثرات دماغ تک پہنچ جائے، اسی طرح سے اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے کوئی چیز داخل کی جائے اور وہ ظاہر جسم سے کے اندر، وہ جسم کا وہ حصہ جو ظاہر نہیں ہوتا اس حصے تک پہنچ جائے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کچھ مسائل یہ بھی جاننے کے ہیں کہ اگر بے اختیار بلغم اندر چلا جائے تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر بلغم منہ سے باہر آ جائے، حلق سے باہر آ جائے، پھر اس کے بعد اس کو اندر داخل کر دے اندر اس کو نگل لے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آدمی بیمار ہے اور کوشش کر رہا ہے نہیں نکل پا رہا ہے اور اس سے اندر چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے جسم کے ظاہری حصے میں اگر دوائی لگا دی جائے تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ راستے میں چل رہا تھا، غبار یا مٹی یا ناک کے اندر چلا گیا، بارش کا موسم تھا اور بغیر اختیار کے پانی اندر چلا گیا تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے اگر انسان بھول کر کھاتا ہے یا بھول کر پیتا ہے تو پھر اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک اور چیز جو روزے کے ٹوٹنے سے متعلق ہے اس کا جاننا ضروری ہے کہ آدمی طلوع فجر سے پہلے پہلے تک کھانا وہ پینا یا وہ چیزیں جو انسان کے روزے کو توڑنے والی ہے اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اگر سورج غروب ہونے کا یقین ہو تو پھر اس وقت روزہ کھول لے یا افطار کر لے۔ اگر انسان صرف اندازے سے افطار کرتا ہے، اسے سورج غروب ہونے کا یقین نہیں ہے اور اس نے افطار کر لیا تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں البتہ اگر معلوم ہو جائے کہ اس نے افطاری کے بعد یا سورج غروب ہونے کے بعد ہی اس نے کھانا کھایا تھا یا کوئی بھی چیز کھائی تھی تو پھر وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے رات کے وقت شک ہو جائے کہ طلوع فجر ہو گیا یا نہیں ہوا، آج کل تو اس کی نوبت نہیں آتی ہے، اس سے پہلے اعلان ہوتا ہے، کہیں سفر میں ہے اور اسے اندازہ نہیں تھا اور اس نے رات سمجھ کر کھا لیا، تو پھر اس کا روزہ ہو جائے گا، روزہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر بعد میں پتا چلا کہ اس نے طلوع فجر کے بعد کھایا تھا یا پانی پیا تھا، تو پھر اس روزے کی قضا کرنی ہوگی. اس میں سابقہ زمانے کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس کو فقہ اصطلاح میں استصحاب کہتے ہیں. یعنی دن میں انسان کا اصل یہ ہے کہ روزے سے ہو، اگر جب تک اسے اس بات کا یقین نہ ہو کہ سورج غروب ہو گیا ہے، اس سے پہلے پہلے اگر انسان کھاتا ہے یا پیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ باقی نہیں رہے گا. رات میں طلوع فجر سے پہلے اصل یہی ہے کہ انسان رات میں طلوع فجر سے پہلے پہلے تک یہی ہے کہ انسان کے لیے کھانے پینے کی گنجائش ہے. اگر انسان کو یہ شک ہو جائے کہ طلوع فجر ہو گیا یا نہیں ہوا، تو اس صورت میں یہ مانا جائے گا کہ طلوع فجر نہیں ہوا اور اس کا روزہ ہو جائے گا. لیکن اس کے یقین ہو جائے یا اسے کسی نے بتا دیا کہ طلوع فجر ہو گیا، جیسا کہ آج کل کے زمانے میں اعلان کیا جاتا ہے اور طلوع فجر ہونے کی اطلاع دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد کھاتا ہے یا پیتا ہے، تو اس وقت اس کا روزہ نہیں ہوگا. اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ الیقین لا یزور بالشک، یقین شک کے ذریعے ختم نہیں ہوتا. اگر کسی چیز پر یقین ہو پھر اس کے بعد شک ہو جائے، تو اس شک کا اعتبار نہیں ہوتا، اس یقین کا اعتبار کیا جاتا ہے. افطار میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، افطار میں جلدی کرنی چاہیے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے، لوگوں میں ہمیشہ خیر رہے گا جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتے ہیں. جلدی سے مراد یہ نہیں ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی افطاری کر لی جائے، جیسے ہی سورج غروب ہونے کا یقین ہو اس وقت فوراً افطار کرنا مستحب ہے. روزے سے متعلق کچھ دیگر احکامات، اگر بیمار ہے یا مسافر ہے، یعنی شرعی مسافر کا مطلب ہوتا ہے 81-82 کلومیٹر تک کا جو سفر کرتا ہے اس کو مسافر مانتے ہیں، وہ سفر میں روزہ نہیں رکھ پایا، پھر وہ مقیم ہو گئے یعنی دوپہر تک اپنے علاقے میں پہنچ گیا، یا بیمار تھا دوپہر تک افاقہ ہو گیا، تو اس کے لیے امساک کرنا ضروری ہے اور روزے کی قضا کرے گا، کیونکہ اس نے روزہ نہیں رکھا تھا اس لیے اس کی قضا کرے گا. اگر مسافر حالت سفر میں روزہ رکھ رہا ہے، کیونکہ حالت سفر میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے، حالت سفر میں اگر مسافر روزہ رکھا ہوا ہے پھر وہ مقیم ہو گیا، تو اس کے لیے افطار کی گنجائش نہیں ہے، وہ روزہ مکمل کرنا اس کے لیے واجب ہے. اسی طرح سے اگر بیمار ہے اور افاقہ ہو گیا حالت روزے کی حالت میں ہی، تو پھر اسے وہ چھوٹ نہیں رہے گی جو اسے سحری کے وقت تھی، یعنی اس کے لیے روزہ مکمل کرنا ضروری ہے. روزے کے سلسلے میں ایک اور بات یہ بھی جاننی ضروری ہے کہ عیدین اور ایام تشریق کا روزہ حرام ہے. یوم الشک یعنی شعبان 29 کا دن مکمل ہو گیا، پھر چاند نظر نہیں آیا، تو اس کے بعد والا جو دن ہے اس وقت روزہ رکھنا حرام ہے. من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم، البتہ یوم الشک یعنی 30 شعبان پیر یا جمعرات کا دن ہو رہا ہے اور پیر اور جمعرات کے روزے رکھنے کی عادت ہے تو اس کے لیے اس کی اجازت ہے. روزے کے مفطرات تو بیان کیا گیا کہ ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ بھی واجب ہوتا ہے, کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اسی طرح سے قے کرنے سے, قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح سے چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان کی عقل زائل ہو جائے, یعنی سحری سے لے کر افطار تک انسان کو ہوش ہی نہیں رہے, تو پھر اس صورت میں وہ روزہ نہیں ہوگا, اس کے لیے قضا کرنا ضروری ہوگا. اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جائے یا روزہ چھوڑ دے تو اور کئی روزے ہوں تو قضا روزے میں پے در پے رکھنا مستحب ہے, البتہ واجب نہیں ہے. اگر کسی کے 2-3 روزے چھوٹ گئے تو 2-3 روزے مسلسل رکھنا یہ اولا ہے, البتہ مختلف اوقات میں ان روزوں کی قضا کر سکتے ہیں. عمدن اگر کوئی روزہ توڑتا ہے, کھاتا ہے یا پیتا ہے, ایسا کرنا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے, اگر مثلا کسی نے دوپہر کے وقت عمدن روزہ کھول دیا تو پھر اس کے لیے امساک کرنا واجب ہے, آگے نہیں کھائے گا, اور قضا کرنا بھی واجب ہے. البتہ اگر روزہ نفلی ہے, فرد روزہ نہیں ہے, تو پھر روزہ توڑ سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے, البتہ خلاف اولا ہے, کراہت سے خالی نہیں ہے. اگر کوئی نفل روزہ توڑتا ہے تو اسے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المتطوع امین نفسه ان شاء صام وان شاء افطر, جو نفل روزہ رکھنے والا ہے وہ اپنے نفس کا امین ہے, چاہے تو روزہ مکمل کرے چاہے تو روزہ کھول دے. اسی طرح سے روزے میں سحری اور افطار دونوں مستحب ہیں. صوم وصال یعنی مسلسل روزہ رکھنا مکروہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال رحمۃ لہم فقالوا انک تواصل قال انی لست کہیئتکم انی یطعمنی ربی ویسقینی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے روکا, یعنی مسلسل روزے سے. مسلسل روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ افطار اور سحری کے بغیر بھوکا رہنا, مسلسل 1-2-3-4 دن, یعنی جمعے کے دن اگر کسی نے سحری کی ہے تو پیر کے دن وہ افطار کر رہا ہے, تو اس کیفیت کو صوم وصال کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر رحم کرتے ہوئے صوم وصال سے منع کیا ہے, اسی لیے افطاری اور سحری کا حکم دیا گیا ہے, اور سحری کے بارے میں کہا گیا ہے تسحروا فإن في السحور برکۃ, سحری کرو اس لیے کہ سحری کرنے میں برکت ہے, اور افطاری میں کہا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر, لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کریں گے, جلد بازی نہیں, جلدی کریں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو روزے سے متعلق ہیں. تو لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان روزے میں انسان کو کھانے پینے سے یا اپنے جسم کے اندر منافذ مفتوحہ یعنی کھلی جگہ سے جسم کے اندر کسی چیز کو داخل کرنے سے باز آنا ہے, قے نہیں کرنا ہے, اور چونکہ روزہ انسان کے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے, شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے اس میں بھی ضبط کرنا ہے, اگر انسان ہم بستری کرتا ہے یا احتلام کرتا ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزے کے کچھ آداب ہیں جب انسان روزہ رکھے, بالخصوص رمضان میں بکثرت قرآن مجید کی تلاوت کرے, صدقات و خیرات کی کثرت کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آیا ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جود و سخا کرنے والے تھے. وکان اجود حینما یلقاہ جبریل, وكان جبريل عليه الصلاة والسلام يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجود من الريح المرسلة. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا کے پیکر تھے، اور آپ کی سخاوت اس وقت بہت زیادہ ہوتی تھی جب آپ رمضان میں جبریل امین سے ملاقات کرتے تھے، اور جبریل امین ہر رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید سنتے تھے اور پڑھتے تھے. تیسری چیز، اپنی زبان کی حفاظت، اپنے اعمال کی حفاظت. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑے، اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. اسی طرح سے زوال کے بعد مسواک نہ کریں، اس کی وجہ یہ ہے، مکروہ ہے. اگر کوئی کرتا ہے اس میں اس کی گنجائش ہے، البتہ کوئی ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرتا ہے اس کے اثرات اگر حلق تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور حلق تک نہیں پہنچتے ہیں تو پھر اس کی گنجائش ہے. حدیث پاک میں آیا ہے: والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ یوم القیامۃ من ریح المسک. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ سے جو نکلی ہوئی بو ہوتی ہے اللہ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے. اگر انسان کو غسل کی ضرورت ہو تو کوشش کرے کہ طلوع فجر سے پہلے ہی غسل کرے، البتہ طلوع فجر کے بعد بھی غسل کیا جا سکتا ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا. تو یہ روزے سے متعلق یا روزے کو توڑنے سے متعلق یا روزے کی حفاظت سے متعلق چند چیزیں تھیں. تو روزے کے یہ احکامات ہیں، ان کو جاننا ضروری ہے. جب تک ہم ان احکامات کو نہیں جانیں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارا روزہ صحیح ہوا یا نہیں. ہر چیز کو پہلے جانا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے توحید کے سلسلے میں کہا تھا: وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَغْفِرْ. پہلے یہ جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پھر استغفار کر لو. العلم قبل العمل، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کام کے بارے میں شرعی احکامات کا جاننا ضروری ہے. ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے سے متعلق احکامات کو جان لیں. ہم اگر زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو زکوٰۃ سے متعلق احکامات کو جان لیں. ہم اسی طرح سے کوئی بھی تجارت کر رہے ہیں تو تجارت سے متعلق احکامات کو جان لیں. نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز سے متعلق احکامات کو جان لیں. اسی طرح سے شادی بیاہ ہے، طلاق وغیرہ کے مسائل ہیں، اس سے پہلے ان احکامات کو جان کر عمل کرنے میں آسانیاں بھی ہیں، دشواریاں نہیں ہیں، اور شریعت کو جب جانیں گے تو عمل کرنے پر اجر بھی ملے گا. اللہ تبارک و تعالی صحیح معنی میں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے ہمارے روزوں کی ظاہری طور پر بھی حفاظت فرمائے، اور ہمارے روزوں کی معنویت کی بھی حفاظت فرمائے. ظاہری طور پر ان چار چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن معنوی طور پر اگر کوئی انسان غیبت کرتا ہے، کوئی انسان چغلی کرتا ہے، حرام کا ارتکاب کرتا ہے، کوئی انسان کسی دوسرے کو تکلیف دیتا ہے، یہ وہ چیز، جھوٹ بولتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو روزے کی معنویت کو ختم کرتے ہیں. ظاہری طور پر یہ حکم لگایا جا سکتا ہے کہ روزہ صحیح ہے، لیکن جو روزے کے اثرات ہونے چاہیے، جو تقوی کی صفت پیدا ہونی چاہیے، جو ہدایت اور اللہ کی طرف سے توفیق ملنی چاہیے، اس سے محرومی کا سبب بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کی حفاظت فرمائے اور روزے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں متقین میں ہمارا شمار متقین میں فرمائے، اور اعمال صالحہ کی توفیق دے، اس میں استقامت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.